فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الف لام میم قرآن مجید کی یہ دوسری سورت ہے سورہ بقرہ, اور اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے, یعنی الف لام میم سے, جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں, جس کے معنی یہ ہیں کہ جدا جدا حروف, الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے, اور الگ الگ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اس قسم کے حروف آئے ہیں ابتدا ہوئی سورت کی, جیسے طہٰ ہے, کاف ہا یا عین صاد ہے, حامیم ہے, تو یہ تمام کے تمام حروف, یہ جہاں جہاں بھی حروف مقطعات ہیں, ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتلا دیا, اس کے علاوہ اور کسی کو اس کے معنی کا علم نہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے راسخون فی العلم, جو اپنے علم میں رسوخ رکھتے ہیں, لیکن عمومی طور پر الف لام میم یا اس طرح کے جو بھی الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں سورتوں کے شروع میں, ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں. لیکن دیکھیے, اس میں جو بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کو معانی کے ساتھ سمجھا جائے تو بہت اچھی بات ہے, اس کی تفسیر معلوم ہو اور بھی اچھی بات ہے, لیکن صرف قرآن مجید کا پڑھ لینا بھی غیر ضروری نہیں, بلکہ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھی ہیں, اور ہمارے لیے اس کی مثال یہی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم ایک اور حرف ہے, وہ یہ تین حرف ہے ہی, اور جب تین حرف آپ نے کہے تو اس پر 30 نیکیاں ملی. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ میاں قرآن مجید خالی پڑھنے کا کیا فائدہ, یا طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ, تو انہیں خوب سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی ہے وہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم کی دی, اور یہ الف لام میم ان حروف میں سے جن کے کوئی معنی کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا, اس کے رسول کے سوا. اس کے باوجود 30 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں, تو اس میں ایک ہمارے لیے یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کو معنی کے طور سمجھ کر نہ بھی پڑھے, صرف قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کو ادا کرے گا تب بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں اس کو ملیں گی. تو یہ معمولی بات تھوڑی, اگر کوئی قرآن مجید حفظ کر رہا ہے بچہ تو یہ کہہ دینا کہ بھئی طوطے کی طرح رٹانے کا کیا فائدہ. دیکھیے, جب ابتدائی عمر ہوتی ہے بچے کی تو یقیناً اس کو پہلے اس کے حروف ٹھیک کرائے جاتے ہیں, الفاظ ٹھیک کرائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے. تو شروع میں تو یاد کرنے کے لیے اگر ابتدا ہی سے چھوٹے سے بچے کو جو جس کی عمر 7 سال ہے, باس کی 8 سال ہوتی ہے, تو وہ کہاں سے معنی سمجھے گا قرآن مجید کی, اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو ابتدائی درجہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید ہمیں دیکھ کر پڑھنا آ جائے, ہمارے قواعد درست ہو جائیں, پھر قرآن مجید صحیح طریقے پر پڑھنا آ جائے, قرأت درست ہو جائے, اور پھر قرآن مجید ہمیں حفظ ہو جائے. صحابہ اکرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چونکہ عام طور پر بڑے, جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی, 40 سال, سیکھنے والے بھی ایسے ہی تھے ماشاءاللہ بڑے, بعد میں پھر بچوں نے بھی یاد کیا, لیکن وہ بڑے بڑے جو تھے وہ بعض اوقات جب حفظ کرتے تھے تو وہ محض اس طرح نہیں حفظ کر لیتے تھے کہ پہلے قرآن مجید پورا حفظ کیا اور بعد میں ترجمہ سیکھا. ان کی چونکہ مادری زبان ہی عربی تھی اس لیے ایک تو یہ ان کو سمجھنے میں سہولت ہوتی تھی, جہاں کہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے, اور وہی اس وقت نازل ہو رہی ہوتی تھی اس لیے اس کے جو بھی اس کی جو مراد ہوتی تھی جو معنی ہوتے تھے بذریعہ وہی بھی حضرت جبریل امین سے بات سمجھ میں آ جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اس وقت جو انجام ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ جو انہوں نے حفظ کی ہے تو ایک طویل عرصے میں حفظ کی اور خوشی میں 40 اونٹ ذبح کیے دعوت کی. ہمارے یہاں تو پورا قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد بھی ایک اونٹ ذبح نہیں کرتے لوگ, لیکن حقیقت میں ان کو اس کی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ حفظ کرا دی جس میں 40 رکوع ہیں, تو اسی مناسبت سے غالباً 40 اونٹ بھی ذبح کیے بعض روایات کے مطابق. تو بہرحال یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ قرآن مجید تو ابتدان پڑھا ہی جاتا ہے, معنی کا درجہ بعد میں آتا ہے. ہمارے یہاں جیسا کہ پھر بعد میں مدارس میں داخلہ لیا جاتا ہے, الحمدللہ ہمارے یہاں مدارس میں باقاعدہ قرآن مجید کے معنی بھی پڑھائے جاتے ہیں پھر تفاسیر بھی پڑھائی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے عام لوگوں کے لیے ہے کہ جو تفاسیر لکھی ہوئی ہیں, اب لازمی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی تفسیر موجود ہے, اس زمانے سے لے کر آج تک مختلف مفسرین قرآن مجید کی تفسیر لکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے رہے ہیں. تو اس میں جو مستند تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کرنا, ان کو پڑھنا, اور بعض اوقات وہ بھی سمجھ میں نہ آئیں تو کسی جاننے والے سے معلوم کر لینا, یہ انشاءاللہ صحیح ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اپنے طور پر کسی معنی کو متعین نہ کرے, اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہ کرے کہ صاحب اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے میرے خیال میں, تو میرا خیال ہے ہی کیا, ہم یہ دیکھیں اللہ اور رسول کا کیا خیال ہے یہاں پر, بس ان آیتوں کا کیا مفہوم بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو قرآن مجید کے پہلے درجے میں یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حروف کو ٹھیک کریں, اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ قرآن مجید کے معنی اس کو سمجھیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی تفسیر کو بھی جانیں. دیکھیے قرآن مجید اکٹھا ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا, 23 سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا ہے, 23 برس میں. حالات کے تحت جیسی ضرورت پیش آتی گئی قرآن مجید نازل ہوتا گیا, اس طرح 23 برسوں میں قرآن مجید نازل ہوا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو باقاعدہ قرآن مجید مرتب نہیں تھا, جس طرح ہمارے سامنے یہ دو گتوں کے اندر پورا قرآن مجید موجود ہے, اس شکل میں قرآن مجید نہیں تھا. بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے, چونکہ اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھی, کاغذ بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا تھا, تو لوگوں نے قرآن مجید کو لکھا, کسی نے گتے پر لکھ لیا, کسی نے کاغذ پر لکھ لیا, کسی نے کسی جانور کی ہڈی پر لکھ لیا, کسی نے کسی لکڑی پر لکھ لیا, کسی نے درخت کے پتوں پر لکھ لیا. تو مختلف طریقے سے قرآن مجید کو مختلف چیزوں پر لکھ کر جمع کر لیا گیا, اس طرح سے قرآن مجید مرتب ہوا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا تھا, اس لیے ایک جماعت حافظوں کی تیار ہو گئی تھی الحمدللہ. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب سے ہی بتا دیا تھا کہ پہلے یہ سورت ہے پھر یہ سورت ہے پھر یہ سورت ہے, تو اور کون سی آیت, اب آیت تو اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں 30ویں پارے میں جا کے ہے کہیں وہ, اور سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے ترتیب کے اعتبار سے, اور آخری سورت سورہ ناس ہے. حالانکہ قرآن مجید کی جو آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے, سورہ ناس نہیں ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, یہ آیت جو تیسرے پارے میں ہے لیکن سب سے آخری ہے. تو یہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بترا دی تھی کہ کون سی آیت کس آیت کے بعد ہے, کون سی سورت کس سورت کے بعد ہے. تو یہ ترتیب تو موجود تھی, لیکن باقاعدہ پورا قرآن مجید دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا. چنانچہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس کی طرف توجہ دلائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. جنگ یمامہ میں جب بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تو جنگ امامہ کے فوراً بعد سیدنا صدیق اکبر کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کر لیجئے، کیونکہ ابھی ایک حفاظ موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ حفاظ کی تعداد، چونکہ جنگیں ہو رہی تھیں کفار سے، اس میں حفاظ کرام شہید بھی ہو رہے تھے، تو جنگ امامہ میں جب کافی حفاظ شہید ہو گئے تو انہیں یہ طبیعت کے اندر اللہ نے ڈالا دل میں کہ اگر اس طرح حفاظ کرام جنگ میں شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس قرآن مجید کا کوئی ایسا نسخہ موجود نہ ہو کہ جو ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ ہمارے اس کو ہم پڑھ نہ سکے، یاد نہ کر سکیں۔ تو بہرحال ان کے دل میں یہ خیال آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عمر فاروق سے کہا کہ عمر، جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، آپ چاہتے تو ایسا کرا دیتے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ، یعنی کہا کہ یہ کام یقیناً بہتر ہے، اللہ کی قسم بہتر ہے اور بہتر ہے۔ بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اس بات کو واضح کر دیا، شرح صدر فرما دیا کہ جو بات عمر فاروق کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح۔ چنانچہ اللہ تعالی نے میرے دل کو بھی کھول دیا اور میرے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہو گیا، انشراح صدر ہو گیا کہ قرآن مجید کو جو مختلف لوگوں کے پاس تحریر کی شکل میں موجود ہیں، اگرچہ حفاظ بھی موجود تھے لیکن یقیناً ان کی تعداد بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن بہرحال موجود تھے اس زمانے میں بھی، اگرچہ ان کی تعداد کم تھی، تو یہ جو مختلف شکلوں میں لکھا ہوا تھا، کہیں لکڑی پر، کہیں گتے پر، کہیں کاغذ پر، کہیں کپڑے پر، اور کہیں جو ہے وہ جانور کی ہڈی پر، یہ جو لکھا ہوا تھا، تو فرمایا کہ اس کو سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ ایک جگہ مرتب ہو جائے، آگے چل کے سہولت ہو جائے لوگوں کے لیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، یہ بڑے عالم تھے، بہت بڑے قاری تھے اور کاتبین وحی میں سے بھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بلایا اور یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا کہ تم نوجوان ہو، سمجھدار آدمی ہو، قرآن مجید بھی تمہیں حفظ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن مجید لوگوں سے لے لو، جمع کر لو، اور پھر اس کے بعد اس کو مرتب کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس کو مرتب کرو۔ اور بعد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدنا صدیق اکبر نے لگا دیا تھا۔ اس طرح جب لوگ تحریر لے کر آتے تھے تو یہ دونوں حضرات اس کو وصول کرتے تھے، اور پھر اس کا بڑا، یعنی اس قرآن مجید کے جو مرتب کردہ اشیاء تھیں وہ جب آتی تھیں تو ایسے ہی نہیں تھا کہ اس کو قبول کر لیا فوراً، بلکہ سب سے پہلے اپنے حافظے میں جو قرآن مجید محفوظ تھا دیکھتے تھے کہ یہ آیت موجود ہے یعنی میرے حافظے میں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی جاتی تھی۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی طریقے تھے، ان تمام یعنی صحابہ کرام سے دو عادل گواہ لیے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ آیتیں آپ نے لکھوائیں، تو یہ ساری چیزیں شہادتوں کے بعد پھر جو ہے اس کو لکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے محنتوں کے بعد یہ قرآن مجید جمع ہوا۔ ایک آیت البتہ ایسی تھی، سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ آیت صرف ایک صحابی کے پاس ہمیں ملی، یعنی بعض آیتیں تو ایسی تھیں کہ کئی کئی صحابہ نے لکھی ہوئی تھی، لیکن ایک آیت ایسی تھی کہ جو صرف ایک صحابی سے ہمیں ملی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں تھا یا کسی کو اس کو وہ یاد نہیں تھی، ایسا نہیں، یعنی وہ حافظے میں موجود تھی، چنانچہ جب وہ لے کر آئے تو سب سے پہلے اپنی یادداشت میں انہوں نے جب دیکھا تو قرآن مجید کی وہ آیت محفوظ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کے ذہن میں ہی محفوظ تھی۔ تو بہرحال یہ کہ لکھی کسی اور نے نہیں تھی، لکھی ہوئی ان کے پاس تھی۔ تو بہرحال اس طریقے سے قرآن مجید کو مرتب کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن مجید کا کام جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اور اصرار پر۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دیگر لوگوں سے بھی حافظے کے ذریعے سے قرآن مجید کو محفوظ کرایا، اس لیے کہ اس زمانے کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ جو بات ایک دفعہ سن لی جاتی تھی اس کو بھولتے نہیں تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حافظے کی قوت ایسی عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ وہ بھول نہ جاؤں مجھے یاد رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی, لا تحرک بھی لسان کا لتا جربی ان علینا جمع ہو و قرآن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی زبان کو آپ جلدی جلدی حرکت مت دیجیے. لا تحرک بھی لسان کا لتا جربی, جلدی جلدی سے, ان علینا جمع ہو و قرآن, اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یعنی حفاظت کا ذمہ جب ہم نے لیا ہے تو اس کو ہم سینے میں محفوظ بھی آپ کے کریں گے. آپ جلدی جلدی مت پڑھیں, بلکہ جب قرآن مجید نازل ہو تو اہتمام کے ساتھ اس کو سنیں اور پھر لکھوا دیں. بس جلدی جلدی پڑھتے آپ اس لیے تھے تاکہ یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ان علینا, ہمارے ذمہ لازم ہے. لفظ اعلیٰ جو ہے عربی زبان میں یہ لزوم کے لیے آتا ہے, کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے. ان علی, ہمارے ذمہ ہے, ہم پر واجب ہے, ہم پر لازم ہے, جمع ہو, اس کو جمع کرنا, و قرآن, اور پھر ثم ان علینا بیانا, اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ حدیث بھی حجت, الفاظ قرآن بھی حجت, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں محفوظ کر دیے, اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. چنانچہ سب سے بڑے جو مفسر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما. اور چنانچہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی, پورے قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کیا, اور ان کو ایک ایک آیت کی تفسیر معلوم تھی, کس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی, اس کی تفسیر کیا ہے, اس کا حاصل کیا ہے, خلاصہ کیا ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ ابتدائی زمانے میں جمع ہوا. تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر بعض صحابہ کرام بھی موجود تھے جو قرآن مجید کے جمع میں شریک تھے. تو اس لیے میرا عزیز, و بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا. شروع زمانے میں لوگوں کو اتنا ذوق و شوق ہوتا تھا اس کو یاد کرنے کا کہ ایک جماعت, جیسا کہ میں نے کہا, حفاظ کی تیار ہو گئی تھی. مکے سے ہجرت کر کے لوگ جب آتے تھے مسلمان ہو کر, تو انصاری صحابہ کرام کے ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کرتے تھے کہ ان کو قرآن سکھاؤ. چنانچہ وہ انہیں قرآن مجید یاد کراتے تھے. خواتین میں قرآن مجید یاد کرنے کا ایسا ذوق و شوق تھا کہ بعض خواتین نے تو مہر طلب ہی نہیں کیا, کہا کہ بس ہمارا مہر یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید یاد کرا دو, سکھا دو. چنانچہ بعض نے صرف اس پر نکاح کیا کہ ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ ہمارا مہر, ہم مہر میں مال کے بدلے میں قرآن مجید دیں گے. بس یہ تو یہ اس زمانے کا ذوق و شوق تھا. اور بعد میں پھر یہ جو ہے جمع ہو گیا سارا کا سارا. تو ایک ترتیب تو یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا ابتدائی زمانے میں. پھر بعد میں جو ادوار گزرتے گئے اس کے بعد پھر دوسرا دور آیا. اچھا, اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ ابتدان جو ہے وہ سپارے نہیں تھے جس طریقے سے آج, بلکہ قرآن مجید کی ترتیب سورت کے اعتبار سے تھی. اور یہ سارا کا سارا ایک جگہ اور مرتب نہیں تھا کہ پہلے بقرہ ہے, پھر یہ ہے, پھر وہ حافظے میں تو ذہن میں تھا, لیکن ہر سورت کو الگ الگ لکھا گیا تھا. مطلب سورہ بقرہ پوری ایک جگہ موجود تھی, سورہ آل عمران ایک جگہ موجود تھی, سورہ نساء ایک جگہ موجود تھی. اس طریقے سے ایک ایک سورت جو ہے وہ الگ الگ موجود تھی. بعد میں پھر ان کو مرتب بھی کیا گیا حافظے کے اندر, البتہ اس ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا دور جو قرآن مجید کے جمع کا ہوا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا دور تھا. انشاءاللہ اس کو بھی مختصر طور پر کل اللہ نے چاہا تو میں عرض کر دوں گا. اور یہ ابتدائی چونکہ ہے نشست انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو قرآن مجید کی بہت ساری لمبی چوڑی یا علمی تفسیر کی یہاں ضرورت نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آ جائے بات, اس حد تک انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا تاکہ قرآن مجید کو ہم کم از کم پڑھیں تو ہمیں کچھ بات سمجھ میں آ جائے. تو جو قرآن مجید کی آج تلاوت کی گئی ہے اس کو میں ترجمہ اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں. الف لام میم, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے, اس کے معنی اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب, یہ جو کتاب ہے یعنی پورا قرآن مجید یہاں سے لے کے ناس تک, لا ریب فی, اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں, یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو جو غیر متقی ہیں کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرتے ہیں تقوی والے. اللہ نے جن کو اپنا خوف اپنا ڈر نصیب فرما دیا ہے, عام طور پر ہدایت انہی کو ملتی ہے اور وہی حاصل کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, آگے اہل تقویٰ کی کچھ صفات کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اہل متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ اس کے رسول کو دیکھا, لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ قرآن مجید حق ہے, کتابیں جتنی نازل ہوئی حق ہیں, انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے سب حق ہیں, اور اسی طریقے سے جو کتابیں ان پر نازل کی گئیں وہ سب حق ہیں. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ سب جو ہے اس کی. الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, وہ یقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے آئے گی, لیکن یقیمون الصلاۃ اقامت کے معنی اور جو ہے وہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق. ایک ہے نماز پڑھتے ہیں, تو نماز تو ہم سبھی ہی پڑھتے ہیں, لیکن نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرائض و واجبات, سنن, مستحبات, آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو پڑھنا, یہ ان کی خاص صفات. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے, مال دیا ہے, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ صفات اہل تقویٰ کی. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور اہل ایمان متقی لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف, اس کے حق ہونے پر انہیں یقین ہے, حق ہونے پر ان کا ایمان ہے کہ یہ سچی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. وما انزل من قبل, صرف اسی پر نہیں, اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ان کا ایمان. اس سے یہ پتہ چلا کہ اجمالی طور پر ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے, یعنی بعض صحائف ہیں, صحف ابراہیم اور موسیٰ جس کا ذکر وہاں آیا, اسی طریقے سے جو ہے زبور ہے, انجیل ہے, تورات ہے, اور جو ہے وہ دیگر جو صحف ہیں جو نازل ہوئے ہیں, اور اسی طرح قرآن مجید, چار بڑی بڑی کتابیں جو نازل کی گئیں. تو جو قرآن مجید ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے, اور اس سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی, اگرچہ اس میں اب ترمیم کر دی گئی, تبدیلی کر دی گئی, لیکن بس اتنا ایمان کافی ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تھی تو وہ حق تھی, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. وما انزل من قبل وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر, کہ آخرت قائم ہوگی, اور آخرت کا جو عقلی طور پر جو ضرورت ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا کے اندر تو ہزاروں مجرم ایسے ہیں جو جرم کرتے ہیں, سزا نہیں ملتی. کسی کی چوری کر لی, کسی کا مال کھا گئے, کسی کو قتل کر دیا, کسی کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ ظلم کیا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مجرم کو دنیا میں سزا ملے. تو چلو دنیا میں بچ گئے, یہاں ان کو سزا نہیں ملی, تو کوئی ایسا وقت تو ہونا چاہیے, زمانہ, کہ جہاں ان کو ان کے کیے کی سزا ملے, تو وہ ہے آخرت. تو اس لیے آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ بہت ضروری عقیدہ ہے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں اپنے کیے کا ہم حساب دیں گے ایک ایک چیز کا. تو یہی وہ چیز ہے کہ آدمی برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے کہ چلو بھائی یہاں نہ صحیح تو وہاں ملے گا انشاءاللہ. بعض لوگ ہوتے ہیں بےچارے, ظلم سہتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ ان کو اس کا جو ہے وہ ظلم کی سزا مجرم کو ملتی نہیں, ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا, لیکن وہ صبر کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں بھائی, یہاں نہیں ملا لیکن ایک دن ایسا آنے والا تو ہے, مجرم جو ہے اللہ کے حضور پیش ہوں گے, پھر بدلہ ملے گا, پھر اللہ تعالی ہمیں اس صبر کی جزا بھی دیں گے, بدلہ دیں گے. تو بہرحال یہ فرمائے کہ وہ بھی آخرت میں یقینون, اور متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو سب کے سب ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے, وہ اولئک ھم المفلحون, اور یہی کامیاب لوگ. اب یہاں ہماری سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ فلاح مال جمع کرنے میں نہیں ہے, ہماری کامیابی گاڑیاں خریدنے میں نہیں ہیں, جائیداد بنانے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اگر گاڑی بھی لے لے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم کامیاب کہے کہ یہ لوگ کامیاب. اب یہاں دیکھیں کوئی ایسا شخص ذکر نہیں کیا کہ یہ کہا گیا کہ جس نے بہت مال جمع کیا وہ کامیاب ہے, جس نے جائیداد بنائی وہ کامیاب ہے, بلکہ ان چیزوں کو ذکر کیا کہ جو کچھ صفات ہیں اہل تقویٰ کی, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, دیکھیں ساری وہ چیزیں بیان کی گئیں جو آخرت میں کام آنے والی ہیں. تو بہرحال اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے اسی میں رکھی ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ہم سمجھیں, اور سمجھ کر ہم اس کو خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس دین کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, صحیح حروف کے صحت کے ساتھ, تلفظ کے صحت کے ساتھ اللہ اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.